وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال له الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بجي محمد على الحب. رسالت اور حقیقت امامت، اس کے عنوان کے تحت کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور کل کی گفتگو یقیناً آپ کے پیش نظر ہوگی، آپ کے ذہنوں اور حافظوں میں محفوظ ہوگی کہ میں نے عرض کیا کہ اگر امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھ لیں تو نہج البلاغہ کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ انسان جاری رکھے، اور اس میں کوشش کرے انسان کے خطوط کا مطالعہ پہلے کرے، کلمات قصار چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ان کا مطالعہ کرے، سوچے، اور پھر اس کے بعد مولا کی جتنی بھی زیارتیں مفاتیح الجنان میں نقل ہوئی ہیں ان کا اردو ترجمہ پڑھے. کوئی ضروری نہیں ہے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. آئی تو آئمہ کی طرف سے عربی زبان ہے، اور زیارت پڑھنا اس وقت کہا جائے جب آپ عربی میں پڑھیں، کیونکہ جو چیز آئمہ کی زبان مبارک سے آئی ہے وہ الفاظ آئمہ کے الفاظ ہیں، اردو میں آپ ترجمہ پڑھنا، لیکن بہرحال مذائقہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. تو بہرحال کسی تمہیدی گفتگو کے بقول دوستوں کے کہ تمہیدی گفتگو ذرا بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت پڑھی میں نے 128، اس کے بعد والی آیت مسلسل اس کا ترجمہ چل رہا ہے، اشارے اس کے اوپر، ایماعات، اور جو اس کی ہلکی پھلکی کہیے آپ ایک تشریح یا تفسیر، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. آج پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد والی آیت کو ترجمہ سرنامہ کلام میں جو آیت ہے اس کا آپ کو علم ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا، تم ہی میں سے ہے، مکے میں تمہارے درمیان زندگی گزارتا تھا، تمہارے ساتھ ہے، روز و شب کیسے گزرے، خاندان کیا تھا، بچپنا، لڑکپن، جوانی کیسے گزری، نیک کردار، بہترین کردار، کوئی خامی، کوئی نقص نہیں، لہذا سیدھی سی بات ہے نتیجہ، اس کی بات مانو. پھر اس کے بعد کون سی آیت تھی؟ آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ پیٹ موڑ کے چلے جائیں، تمہاری بات نہ سنیں، تو ان سے کہو کہ حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلتو، میں نے اللہ پر ہی صرف توکل کیا ہے، اور وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، خدا عرش عظیم کا رب ہے. یہ اس آیت میں پروردگار عالم کی دو یا تین خصوصیات بتائی گئی نبی کریم کے تعلق سے، نبی کریم کے حوالے سے، نبی کریم کے اعتبار سے. اہم بات کیا ہے؟ تاکید کس پر ہے؟ زور سارا کس پر ہے؟ اس بات پر کہ حسبی اللہ، خدا میرے لیے کافی ہے. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ خدا نے کس طرح سے نبی کریم کو اپنی کفایت اور اپنا کافی ہونا سمجھایا. جو مستہزئین تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، ان کو موت دے دی، لیکن جو شانع تھے، جو نبی کریم کی شخصیت کو اس طرح سے برباد کر رہے تھے الزامات لگا کر کہ جس میں استہزاء نہ ہو، مذاق نہ اڑائیں، لیکن اتنی چالاکی کے ساتھ گفتگو کی جائے کہ نبی کریم کی شخصیت سماج میں نیچے آ جائے اور نبی کریم کے کام کو نقصان پہنچے. لہذا، اور اس کے بعد آیت آپ کے سامنے وہ حدیث، معذرت، زیارت کا جملہ کہ جو امیر المومنین کے حوالے سے ہے، لقد اخف الزفرہ واسر الحسرہ وتجرع الغصہ. نبی کریم اپنے سینوں میں کتنی، اپنے سینے مبارک میں کتنی حسرتیں لے کر چلے گئے، کتنی ٹھنڈی سانسیں تھیں، جو موقع تھا کہ ٹھنڈی سانسیں لینے کا، لیکن اتنا مظلوم ہمارا اور آپ کا نبی کہ وہ ٹھنڈی سانس بھی نہ لے پایا. وہ تجرع الغصہ، کڑوے گھونٹ صبر کے پیے، ناگوار حالات کو دیکھ کر ناگواری کو برداشت کیا. اب برداشت کیا تو کیسے؟ حسبی اللہ، اب زیادہ لمبی گفتگو آج تمہید نہیں باندھوں گا آپ کے سامنے. برداشت کیا تو کیسے نبی کریم نے؟ حسرت جو نبی کریم کے دل میں تھی اس کو کیسے برداشت کیا؟ بغیر کسی فاصلے کے چلیے خطبہ غدیر کی جانب، کہ غدیر میں نبی کریم نے دو جملے صرف، غدیر کا خطبہ، غدیر کا خطبہ تو سرکار کیا کہنے، وہ ہستی دے رہی ہے خطبہ جس کے کیا کہنے، حکم اس کا ہے جس کے کیا کہنے، اور جس کے بارے میں خطبہ ہے اس کے کیا کہنے، تو تینوں طرف سے کیا کہنے. تو جب مرحلہ یہ ہے کہ کیا کہنے، تو سرکار میری کیا اوقات اور حیثیت کے اندر کچھ کہوں، لیکن دو جملے آپ سنتے جائیے گا جناب امیر المومنین کے حوالے سے، فرمایا معاشر الناس ان النور من اللہ مسلوق فی وبعد فی علی وباد علی فی نسله الى المهدی القائم، فرمایا لو سلامت ہو خوش، کہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں کتنے لوگ ہیں، کتنے صحابہ کے نام ہے، 120,000 30,000 50,000 یعنی 150,000 ڈیڑھ لاکھ سے کم کچھ، 1,00,000 سے 1.5 لاکھ کے بیچ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ فرمایا رسول خدا نے معاشر الناس، اے لوگوں اللہ کا نور، النور من اللہ، اللہ کی جانب سے جو نور ہے، مسلوک فیہ وہ میرے وجود میں جاری ہے، کوئی بڑی بات نہیں، سب کو پتا ہے، نئی بات نہیں، ہم مانتے ہیں۔ اچھا جو نہ مانے اس کا عقیدہ خراب ہے، تو نبی کریم بڑی بات اس عنوان سے کہ ہم کو پتا ہے یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں، لیکن رسول خدا گفتگو کہاں تک لے کر جا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کہہ چکا ہے، لیکن نبی کریم گفتگو کو ایک حد تک، ایک جگہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات، ان النور من اللہ مسلوق فیہ و بعدی اور میرے بعد فی علی، علی میں نور خدا ہے اور علی کے بعد علی کی نسل میں ہے، اور یہ نور کہاں تک چلے گا، 12ویں تک۔ تو نور خدا کے چلنے کا سلسلہ شروع ہوا رسول اللہ سے، آیا علی ابن ابی طالب میں، اور جناب امیر کے بعد جائے گا حضرت حجت تک۔ درمیان میں کون ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب سید سجاد ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام حسین کاظم اور امام علی رضا، امام محمد تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ پورا کا پورا نور کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لہذا جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ امام جو کہہ دیا اس پر ایمان لائیے، اس کی وجہ یہ کہ آپ ہیں اندھیرے میں، امام ہے نور میں۔ وہ شخص دلیل کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس سے کہ جو نور میں ہے، تم تاریکی میں ہو، تم کیا سمجھو گے کہ نور کس مرحلے پر ہے۔ لہذا اگر کسی اور کے وجود میں نور خدا جلوہ گر ہوتا، تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں رسول خدا یہ نہ فرماتے، مجھ میں اور میرے بعد علی میں۔ لہذا اب جس کو نور خدا چاہیے وہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روشنی چاہیے وہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ اب یہ بات ہو گئی ختم صاحب یہاں پر۔ لہذا اب آپ کی سمجھ میں آیا، نور ہے خدا کی جانب سے، دوڑا وجود میں رسول اللہ کے، اور رسول کے بعد نبی کریم کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو رب عرش عظیم ہے نا، اس نے اپنا نور جو بھیجا ہے تو مصطفیٰ میں بھیجا، اور مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ میں بھیجا۔ لہذا رب کریم کو عرش اعلیٰ پر جا کر ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، اس کی تجلیات یہاں کبھی رسول میں ملیں گی، کبھی علی مرتضیٰ میں ملیں گی، کبھی حسنین میں ملیں گی۔ جب یہ بات یہاں تک آ گئی، فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں میری بات سنو، فرمایا انصرکم لی، معاشر الناس سنو، حاذا علی، یہ علی ہے، انصرکم لی و اعزکم علی و احقکم بی و اقربکم الی، کہا لوگوں میری بات سنو، یہ ہے علی، سب سے زیادہ تمہارا، تم میں سب سے زیادہ یہ میرے نزدیک ہے، تم میں سب سے زیادہ جو میری چیزوں کا، میری شخصیت کا، میری ذات کا، میرے نور کا، میرے تقوی کا، زہد کا، مجھ سے جتنی بھی متعلق چیزیں ہیں، سب سے زیادہ تمہیں علی حقدار ہے۔ اقربکم الیہ، تمہیں سب سے زیادہ علی میرے نزدیک ہے، تم میں سب سے زیادہ۔ اب اس جملے کو بتانے سے پہلے میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ موڑ کر جائیں، فَقُلْ، ان سے کہو، حسبی اللہ، خدا کافی ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، میں صرف اور صرف میں نے خدا پر توکل کر لیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو پروردگار عالم نے حکم دیا، حبیب اللہ پر توکل کرو، تو اب خطبہ غدیر میں رسول خدا بتا رہے ہیں کہ توکل کی تصویر کیا تھی، فرمایا انصرکم لی، تم میں سب سے زیادہ جس نے میری مدد کی وہ یہی علی ہے جو میرے ہاتھوں پر بلند ہے۔ فرمائے انصرکم دی، یا رسول اللہ جب آپ خدا پر توکل کر چکے ہیں اور حسبی اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے وجود میں نور خدا ہے، تو پھر یہ علی سے کے بارے میں کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ علی نے میری مدد کی۔ اب یہ سب آپ جانتے ہیں کہ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جانا، نہ آیات پڑھنی نہ حدیثیں پڑھنی ہیں، کیونکہ واضح ہے کہ ہمیشہ ہر نبی کو جو خدا نے بھیجا اس کی مدد کے لیے کسی کو انسانی صورت میں بھیجا۔ اور پھر وہ اس نبی کا وسیع ولی جانشین قائم مقام اس کے بعد امام قرار پایا. اب آپ نے یہ بات سمجھ لی, سب سے زیادہ مدد علی ابن ابی طالب نے کی. تو علی ابن ابی طالب نے جو سب سے زیادہ مدد کی, یہ سب سے زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ انصرکم یعنی تم میں سب سے زیادہ. اس سب سے زیادہ کی مدد کا معنی کیا ہے؟ یعنی جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے جناب امیر نے مدد کی رسول اللہ کی. تو رسول خدا نے تو فرما دیا, ہم نے سن لیا. اب جا کر تاریخ سے تو پوچھئے کہ علی نے مدد کی تو کیسے کی. خود علی ابن ابی طالب سے تو پوچھئے, جا کر جناب امیر سے کہ آپ نے مدد کی تو کیسے کی. پہلے قرآن سے پوچھئے کہ مسلمانوں کی حالت تھی کیا. حالت کا لفظ غلط کا, پہلے مسلمانوں سے پوچھئے, قرآن سے پوچھئے کہ مسلمانوں کی اوقات ہے کیا قرآن کی نظر میں, قرآن کی نظر میں کہ مسلمانوں کو کس جگہ پر رکھ کر قرآن بات کرتا. مسجد کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں جمعے کی نماز کا. جب تجارت دیکھتے ہیں اللہ و لعب دیکھتے ہیں, اذا راو تجارتا و لہوا انفضوا الیہا, لپک کر اس طرف جاتے ہیں, ترکوکا قائما, تجھ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کھڑا ہوا. قل, ان سے کہہ دے حبیب کہ جو پروردگار عالم کے پاس ہے, خیر من اللہو و من التجارہ, وہ تجارت اور کھیل تماشے سے زیادہ اچھا ہے. واللہ خیر الرازقین, خدا بہترین رزق دینے والا ہے. یہ بات آج کے ہر مسلمان کو پتا ہے کہ خدا بہترین رزق دینے والا ہے, لیکن خدا نبی کریم کے ساتھ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو خدا سمجھا رہا ہے. یعنی اتنے برسوں سے رسول کے ساتھ ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ خدا بہترین رزق دینے والا ہے. قرآن کی آیت ہے, حدیث نہیں ہے. سورہ جمعہ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ خدا فرما رہا ہے اذا راؤ تجارتن, ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو لپک کر اس طرف چلے آتے ہیں, رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہے مسجد کا حال. میدان جنگ کا حال کیا ہوگا, اس حال سے سمجھ لیجئے وہاں کا حال. لہذا اب علی بن ابی طالب خطبہ غدیر میں رسالت مآب نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب نے میری سب سے زیادہ مدد کی. سب سے زیادہ مدد کی کون کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ کہہ رہا ہے یعنی حکم ہے کہ بات کرو علی بن ابی طالب کے بارے میں. ہجرت کی رسول خدا نے, پہلی ہجری گزری, پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, جنگ بدر ہوئی, اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگیں ہوتے سرریے ہوتے رہے جس میں رسول خدا اپنے لشکر والوں کو بھیجتے تھے, کبھی خود جاتے تھے, یہاں تک کہ ہجرت کا پانچواں برس آیا. کون سا برس؟ پانچواں برس. شوال کا مہینہ آیا, 17 شوال. قرآن نے پورا سورہ اس واقعے کے بارے میں نازل کیا ہے سورہ احزاب کے نام سے, جس میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے. اور اس سورہ کو جا کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو رسول کے ساتھ سرکار نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ مسجد میں, وہ بہت آسان جگہ ہے. میدان جنگ اس سے کٹھن امتحان ہے. سمجھیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے کس امتحان کا کس انداز سے ذکر کیا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ احزاب, جب لشکر آ گیا, خبر ملی کہ لشکر آ رہا کفار کا, عرب کے جتنے بھی کفار تھے وہ اکٹھا ہو کر متحد ہو کر آئے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. 10,000 کا لشکر تھا, اور اگر انگریزی حساب سے دیکھا جائے تو جنوری کا مہینہ تھا. جنوری کا مہینہ تھا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹھنڈک بہت تھی اور کفار نے بھی مسلمانوں نے بھی آگ جلائی تھی ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے. یہ جو میں آگ جلانے کا ذکر کیا ہے, یہ آیت آئے گی تو اشارہ کروں گا اس وجہ سے میں نے ذکر کیا. بہرحال بیٹھے مشورہ ہوا, سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارا طریقہ یہ, دشمن آتا ہے خندق کھود دیتے ہیں, لہذا دشمن اسے پھلان کر جست لگا کر آ نہیں سکتا. گھوڑے اتارے گا تو گھوڑے نکلیں گے کیسے, اگر پیدل اترے گا تو پھر نکلنا, ہم اس کو وہاں سے نقصان پہنچا دیں گے, ہرا دیں گے دشمن کو. رسول خدا نے ایک ہلال کی طرح, کرسنٹ کی طرح مدینہ کے باہر ایک خندق کھودی, پشت پر مدینہ, سامنے سے خندق, کہ مسلمانوں کے سامنے اگر لشکر آئے تو خندق کی رکاوٹ ان کو دکھے. مسلمان موجود ہیں. یہاں تک تو بات ہوئی تاریخ کی, اب چلیے آپ نویں آیت سورہ احزاب کی, کہ جس میں پروردگار عالم مسلمانوں کا حال بتا رہا اور عجیب انداز سے بتایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. یاد کرو اس وقت کو مسلمان کہ جب تم جنگ میں جنگ خندق میں لشکر میں گھر گئے تھے, کفار کا لشکر آیا تھا, نعمت کو یاد کرو جو خدا نے نعمت تم پر نازل کی تھی جنگ خندق میں, اس کو یاد کرو کہ جب تم خندق کے اندر تھے یعنی خندق کی پشت پر تھے, لشکر آیا تھا تو پروردگار نے تمہاری مدد کے لیے ریحن ہوا کو بھیجا, وہ جنودن لم تروہا, کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. تو ہوا کیا, سردی کا موسم, کفار نے آگ جلائی, خدا نے بعد میں جب جنگ خندق میں مولا کا عمرو بن عبدالود کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور وہ مر گیا, قتل ہو گیا, تو اس کے بعد خدا نے ایسی ہوا چلائی کہ جس سے کہ آگ جلائے نہ جلی, تو ایک مشکل ہو گئی, خیمے اکھڑ گئے, جس کے بعد کفار وہاں پر ٹھہر نہیں سکے. لیکن یہ بعد کا واقعہ ہے, کفار کے لشکر کی ہوا اکھیڑی تو کس نے, خدا نے ہوا بھیجی تھی شولوں کو بجھانے کے لیے, عمرو بن عبدالود کی ہوا اکھیڑی تو کس نے اکھیڑی. کل کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا نہج البلاغہ سے کہ امیر المومنین نے فرمایا قدم اہل بیتہ فوقع بہم اصحابہ, نبی کریم ہمیشہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھتے تھے, اپنے اصحاب کو تلوار اور نیزوں کی تیزی سے بچاتے تھے. لہذا نیزوں کی تیزی اور تلوار کی تیزی سے بچانے والا کون؟ علی. پروردگار عالم نے بھیج تو دیا ہوا کو, لیکن یہ بات کا واقعہ پہلے ہوا کیسے؟ بہرحال پہلے آپ قرآن مجید سے سنیے جنگ خندق کے مسلمانوں کا حال. رسول خدا کے ساتھ تین طرح کے لوگ تھے, ایک موٹی سی سیدھی سادھی ظاہری تقسیم, پکے مومن تھے, منافق تھے کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا, تھے نماز میں بھی آتے تھے, ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کے ساتھ جو لوگ تھے سب پکے مومن تھے, قرآن کہہ رہا ہے منافق ہیں, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور چیز, فی قلوبہم مرض, ایک تھے کہ جو نہ منافقین میں سے تھے نہ مسلمانوں میں سے تھے, نہ پکے مومن ہیں نہ منافق ہیں. منافق وہ جو دل میں مکمل بت پرست ہے, کافر ہے, زبان سے کلمہ پڑھ چکا ہے. فی قلوبہم مرض وہ کہ جو نہ منافق ہے جو نہ مومن ہے, جہاں کی ہوا چلے تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اعتراض کرے. لہذا ہم مسلمان اس بات پر تاکید کرنا چاہتے ہیں, شد و مت کے ساتھ زور لگا دیتے ہیں کہ رسول کے ساتھ جو تھے مسلمان پکے تھے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں بھائی, دو گروہ تھے, نفاق بھی تھا دل میں, بیماری بھی تھی. اگر نفاق وہی دل کی بیماری تھی تو خدا نے قرآن میں الگ الگ کر کے ذکر کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کو صرف منافقوں سے خطرہ نہیں تھا, فی قلوبہم مرض, جن لوگوں کے دل میں مرض تھا ان کے دل سے بھی خطرہ تھا. لہذا جب آئے تو آپ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود لم تروہا وارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا. آگے پیچھے ہو گئی آیات, اس کو آپ خود صحیح کر لیجئے گا. یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے تم پر بھیجی, اذ جاءتکم جنودا, تمہارے سامنے لشکر آئے کفار کے, فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے تم پر ہوا کو بھیجا, نازل کیا مدد کے لیے, وہ جنودا لم تروہا, کچھ ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا اور کفار کے لشکر کو دیکھا مسلمانوں نے, ایک درود پڑھیں ذرا, محمد آل محمد, خوب آرام آرام سے آیت پڑھ لوں, ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. پروردگار نے فرمایا وہ موقع تھا کہ جب ایمان والوں کا امتحان ہوا, اتنا بڑا لشکر ہے, مومن کا امتحان ہوا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, بہت شدید دھچکا پہنچا مومنین کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, ہوگا کیا. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی, ایک ایک بات پر. میں آخر میں جو آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, تو اس خطبہ غدیر کے جملے سے مجھے ملانا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ میری مدد علی نے کی. اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے پوری گفتگو کو قرآن کی, تو آخر میں نتیجہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مومنین سب ایک طرف, اچھا مومنین کے دل کو دھچکا پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ دھچکا تو پہنچا, زلزلو زلزالا شدیدا, بڑے شدید طریقے سے خدا نے ہلا کر رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد ولمر المؤمنون الاحزاب, مومنین نے جب لشکر کو دیکھا کفار کے, قالوا, انہوں نے یہ کہا, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا تھا. وما وعدنا اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. اور پھر فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, جب مومنین نے لشکر کو دیکھا کفار کے اور دل ان کا لرز اٹھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, تو اگلے ہی لمحے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. لشکر کو دیکھا کفار کے, 10,000 کا لشکر, گھبرائے نہیں. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ایمان بھی دل میں بڑھ گیا اور سر تسلیم بھی مزید شدت سے خم ہو گیا. اور اس کے بعد جب منافقوں نے دیکھا کہ لشکر کفار کو, خوب توجہ کر رہے ہیں, یہ کون ہے جو بات کر رہا ہے, رسول کے لشکر میں ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, مومنین ہیں جنہوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا, اور کفار کے لشکر کو دیکھنے کے بعد یہ جملے کہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. کیا کیفیت ہوئی ان کے دل کی؟ ان کے دل میں ایمان بھی بڑھا, تسلیم کے مرحلے پر بھی آئے, بندگی کے مرحلے پر بھی آئے, اور کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا ہے. یہ کون ہے رسول کے لشکر میں؟ اور اس کے بعد جب دیکھا لشکر کو کس نے؟ منافقین نے. تو یہ کہنے لگے منافقین, والذین فی قلوبہم مرض, لشکر رسول خدا کا ہے, سامنے لشکر کفار کا ہے, دونوں لشکر میں رسول کے ہیں. منافقین مومنین فی قلوبہم مرض, بیمار دل والے, سب کے سب دیکھ ایک ہی چیز رہے ہیں, رسول کے جھنڈے تلے ہیں, رسول کے ساتھ ہیں, لیکن مومنین کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ, یہی تو وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا, سچا وعدہ کیا تھا. منافق کہہ رہا ہے, اور وہ جس کے دل میں مرض ہے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹ کے کوئی وعدہ نہیں کیا. تو اب یہ دیکھ کر کہ جو رسول کے لشکر میں ہے, دھوکا مت کھا جانا, دیکھنا کہ کس نے کہا تھا جھوٹا وعدہ, کس نے کہا تھا سچا وعدہ. جنگ, دیکھو بیٹا ابھی بڑا لمبی داستان باقی ہے, ابھی تمہارے مولا جا کر عمر بن عبدہ سے لڑیں گے, تو وہ داستان اس کے بعد جتنے جی چاہے نعرے لگا لینا. بہرحال خدا اس بچے کو صحت دے, سلامتی دے, اس کے ماں باپ کو صحت سلامتی دے انشاءاللہ, اور اس کو ایمان کی دولت میں اس کے اضافہ فرمائے. تو بات نعرے اتنے خطرناک, بات کیا ہو رہی تھی؟ تو جنگ کے اندر رسول کے لشکر کے ساتھ جو ہے نا, یہ دیکھ کر مت تسلی کر لینا اپنی, یہ تو جنگ میں رسول کے جھنڈے تلے تھے. مسئلے کا آغاز ہی رسول کے لشکر سے ہوتا ہے. خدا کافروں کی مذمت نہیں کر رہا, ارے وہ تو ہیں کافر. یہ جو یقول المنافقون, منافقین نے کہا, والذین فی قلوبہم مرض, یہ ہیں کس کے لشکر میں؟ رسول کے لشکر میں ہیں. مسجد میں ہیں تو خطبے کے دوران بھاگنے کے چکر میں, مسجد میں ہیں سر پہ چھت ہے, رسول کھڑے ہیں, بے اوپاری کی خانچے فروش کی ٹھیلے والے کی آواز سن کے چلے جاتے ہیں, میدان جمع ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سوائے جھوٹے وعدے کے کچھ وعدہ نہیں کیا, نماز میں آپ کا امتحان ہوا تو کارکردگی یہ, جنگ میں امتحان ہوا تو کارکردگی یہ. تو اب اللہ کا رسول سوائے علی کے علاوہ فخر کرے تو کس پر؟ اچھا اب کیونکہ قرآن مجید نے نام نہیں لیا, مجھے بھی نام نہیں پتا. اللہ کا رسول جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, یا وہ جو وہاں اس طرف تھے وہ جانتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, لیکن تھے رسول کے ساتھ. ایک معیار کرائٹیریا تو آ گیا, جو رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا, جو رسول کے ساتھ نماز پڑھی تھی, وہ سب کے سب ایمان کے اس لیول پر نہیں تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, کسی محدث نے اگر اس بات کے اوپر اعتراض کیا کہ غلط ہے, وہ ایمان سے باہر چلا جائے گا, قرآن کے خلاف گفتگو کرے گا. حدیث کو تولنا ہے قرآن کی روشنی میں تولو. قرآن کہہ رہا ہے والذین فی قلوبہم مرض ھذا ما وعد اللہ رسولہ الا غرورا. اگر کاش یہ کہہ دیتے وعد اللہ ورسولہ غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، تو تب بھی شاید ہمارے دل کو شاید قرار آ جاتا، کچھ آنسو پوچھ جاتے. میاں کہنے لگے ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا سب جھوٹا کیا. تو ان کی رسالت بچی. اب یہی شخص جو خیبر، جو خندق میں رسول کے ساتھ ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ احزاب. اب یہی کل صبح کو فجر کو جب گھر میں نماز پڑھے گا اور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جبرائیل اس کے منہ پر یہ اذان نہیں دے کے ماریں گے کہ شرم نہیں آتی، کل تو تو خندق کے میدان میں ہمارے رسول پر یہ الزام لگا کے آیا، اب گواہی دے رہا ہے. ارے تیری گواہی کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو ہمارے رسول کو جھوٹا کہہ کے ٹکر لگا رہا ہے، پڑھتا رہے نماز، کاٹتا رہے چکر، تیری عبادت قبول نہیں ہے. لہذا یہاں تک تو بات آ گئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور مومنی نے جب لشکر کو دیکھا، دیکھیے دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، دونوں ایک ہی لشکر میں ہیں، دونوں ایک ہی لشکر کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی ایک وہیں پہ کھڑے ہیں، سب ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں رسول کے لشکر میں، اسی لشکر کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیدگاہ میں، یہ دیکھنے کے انداز میں فرق کیسے آیا؟ کہ نور تو ہے رسول کے وجود میں، ابھی تو خطبہ غدیر بتایا آپ کو، اور اس کے بعد نور ہے علی بن ابی طالب میں. اگر نور کے ذریعے دیکھو گے تو کہو گے ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، اور اگر اپنے بلبوتے پر دیکھو گے، رسول کو اپنے جیسا سمجھ کر دیکھو گے، تو اسی مرحلے پر رہو گے. بات ختم ہوئی. نکات بہت سارے، بات تفصیل سے ہو جائے گی، چھوڑیے. اب رسول کا خیمہ موجود. عمر ابن عبدوت پہلوان، عمر ابن عبدوت عامری، گھوڑے کو پیچھے لے کے گیا، دوڑاتا ہوا آیا اور خندق کو پھلان کر مسلمانوں کی طرف آ گیا. اچھا، اب بہادری میں عمر ابن عبدوت زیادہ بہتر ہے یا وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ یعنی امیر المومنین کا مقابلہ عرب کے ہما شوا سے نہیں تھا، اس سے نہیں تھا جو آ گیا ٹہلتا ہوا بےچارا، دھان پان سا، تلوار نہ سنبھالی جائے. علی ابن ابی طالب کے فخر کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی ہما شما راہگیر چلتے پھرتے کو نہیں مارا، جب بھی مارا عرب کے نامی گرامی کو مارا. دیکھو امیر جناب حضرت حجت صاحب الاسر والزمان امام مہدی، امام زمانہ کے جد بزرگوار کا ذکر ہے، اور یقین ہے مجھے کہ تمام انبیاء خوش ہیں اس وقت، انشاءاللہ کہ خوش ہوں. اور اس پر تصدیق لے، جتنے بھی اب درود بھیجیے گا نا آپ لوگ، تو امام زمانہ کی نیابت میں مولا کو بھیجنا. اب یہ نیت کر لو، اللهم صل على محمد. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک الصحیحین میں کہا ہے کہ صحیح بشرط شیخین ولم یخرجہ ہو، یہ واقعہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ کی بنیاد پر بخاری مسلم میں نہیں آیا، نہیں دکھا ہوگا یا لکھ لیا ہوگا، بعد میں دکھاؤ کچھ بھی ہو، لیکن بعد میں بہرحال حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا ہے. اور کون سا ایسا محدث ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو؟ سرکار جب تلوار چلتی ہے خدا کے ہاتھ میں تو اس کی جھنجھناہٹ 14 صدیوں تک باقی رہتی ہے. آ گیا گھوڑا پھلان کر آیا، بڑا بہادر تھا، اکیلا آ جائے رسول خدا کے خیمے کے گر چکر کاٹے. مورخ نے کہا وہ یؤنبہم، توہین آمیز لہجے میں گفتگو فرما رہا ہے، علی یبرز الیہ بطل رجل، ہے کوئی مرد جو باہر نکلے لڑے مجھ سے؟ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرت النبی میں کہ نبی کریم کے جانصار ساتھی ایسے بیٹھے تھے کہ انہا کان ہو علی روسہم الطیر، کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اگر ہنیں توڑ جائیں. اچھا میرا خیال یہ کہ نبی کریم کی اجازت کے منتظر تھے. لیکن شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے, توہین اگر ہے تو شبلی نعمانی نے کی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ نبی کی اجازت کے منتظر تھے کہ تم جاؤ یا تم جاؤ. درود بھیجیے بلند آواز سے محمد عالم. ہاں لیکن ایک نوجوان تھا جو بغیر اجازت اٹھ کھڑا ہوا. یہ بغیر اجازت علی اٹھے کیوں؟ علی بن ابی طالب بغیر اجازت کے سانس نہ لے رسول کے, یہ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اچھا جب وہ کائن جنتکم اللتی تزعمون انکم, وہ کہاں ہے تمہاری جنت جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ ہمیں قتل کے شہید ہونے کے بعد وہاں چلے جاؤ گے؟ اللہ فیکم رجوع, ابرز اب نکلو باہر آؤ. جب اس نے رسول کے خیمے کا چکر کاٹا, اب کیونکہ بات آ گئی تھی ناموس رسالت پر, امیر المومنین کھڑے ہو گئے. اب یہ میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو علامہ ہلی نے نہیں لکھی, علامہ مجلسی نے نہیں لکھی, شیخ صدوق نے نہیں لکھی, کہ قابل قبول رہے سب کے لیے. کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا, علی پھر کھڑے ہوئے. کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. علی پھر بیٹھ گئے. دوبارہ اس نے چکر کاٹا, رجس پڑھا. علی پھر کھڑے ہوئے. کہا کہ یا علی ہذا عمر, یہ عمر بن عبد ود ہے. کہا یا رسول اللہ وانا علی. آپ سمجھیں گے کہ میں کہوں مولا نکل گئے خیمے سے باہر. تین دفعہ جو واقع, خوب توجہ کرنا, تین دفعہ, یہ تین دفعہ جو علی کھڑے ہوئے اس میں وقت کتنا لگا؟ یہ کسی کے پاس گھڑی ہے یا تھی اس وقت؟ یہ تاریخ سے مورخ سے پوچھئے وقت کتنا لگا. عمر بن عبد ود کا کافر بھی کبھی کبھی کام کی بات کہا جاتا ہے. عمر بن عبد ود کا ایک جملہ ہے جس سے سمجھ میں آیا کہ وقت کتنا لگا. رجس پڑھا آ کر, کہا لقد بححت من النداء لجمعهم, حال من مبارزی, ارے چیخ چیخ کے میری آواز بیٹھ گئی ہے تو نکلو نہ کوئی باہر. ایک انسان کتنی دیر چیخے گا کہ اس کی آواز بیٹھ جائے؟ دو سیکنڈ, تین سیکنڈ. آپ کہہ سکتے ہیں یا علی ذرا رک جاتے تو آپ نہ جاتے, ہم چلے جاتے. اور قربان جاؤں علی بن ابی طالب کی زلجنہ کی قدموں کے خاک کے, کہ یہ نہیں کہا فاطمہ بنت اسد کے سپوت نے, یا رسول اللہ آپ کو پالا میرے بابا نے, ماں نے میری حمایت کی, بدر میں ہم, احد میں ہم, شب ہجرت ہم, جنگوں میں ہم, اب یہ آیا ہے 10,000 کا لشکر ہے, بھائی تمہیں سے کوئی جا سکتا؟ کہا علی بن ابی طالب جب رسول کو دیکھتے ہیں نا تو دنیا اور کائنات کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے. تبھی تو فرمایا انصرکم, تم میں سب سے زیادہ علی نے میری مدد کی. اچھا بات یہ کہ نور اگر نور کی مدد نہ کرے تو کیا تاریکی نور کی مدد کرے گی؟ فرمایا ابھی مومنین نے, اور اس کے بعد یہ جملہ میرے خود, میں بتا رہا ہوں رٹو توتے کی طرح واقعہ پڑھ رہا ہوں. کہاں علی بن ابی طالب کی بہادری کے عشر عشیر کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بہادر نہ ٹک سکیں؟ مجھ جیسے انسان کی اوقات ہے کوئی؟ اصل تکلفن نہیں, مولانا نے بڑی توازو نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, عقیدہ سمجھو اس کو. توازو وہاں ہوتی ہے جہاں تم میں کچھ ہیں, یہاں کچھ نہیں ہے. ہم صرف اگر حسن ہے تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر سن کے 14 معصومین خوش, 1,23,999 انبیاء خوش, ملائکہ خوش, کروبیان خوش, جنت و جہنم کا دروغہ خوش, جبرائیل خوش, میکائیل خوش, اسرائیل خوش, اور سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کے جد بزرگوار کا ذکر ہے, ہمارے زمانے کا امام خوش. اور جو ثواب کی اجر کی امید ہے کہ جب یہ مجمع یہاں سے اٹھ کر جائے تو مولا علی کی محبت مزید بڑھا کر لے کر جائے. اس کے علاوہ کوئی کچھ کہیں کچھ ہے وہ نہیں, یہ یاد رکھنا کہیں پر کچھ نہیں ہے, خبر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دروازے کے اور سوائے ان کی شخصیت کے. جو کچھ ہدایت مانگنی ہے, تقوی مانگنا ہے, پاکیزگی مانگنی ہے, یہیں سے. تو میں یہ جملہ پڑھ دوں پہلے, عمامہ بعمامتہ وَقَلَّدَهُ سَيْفَا، اپنی تلوار عطا فرمائی، اپنا امامہ باندھا. یہ رسول خدا نے ہر دفعہ بٹھایا کیوں؟ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب علی قتل کر کے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا، یہ ابھی نہیں سمجھ سکتے آپ. عمر بن عبدود نے کہا لقد بححت من النداء الى جمعهم هل من مبارزي وقفت اذ جبن المشجع موقف القرن المناجزي. میں اس جگہ پر بڑے بڑے جنگ کے مارکوں میں ٹھہر جاتا ہوں جہاں بڑے بڑے بہادر بزدلی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، میں اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں. ولذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهزي، اس لیے جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا، کپ کپاتے ہوئے پیروں کے ساتھ نہیں آتا، تھر تھراتے ہوئے بدن کے ساتھ نہیں آتا، مجھے میرا سپہ سالار دھکے دے کے باہر نہیں نکالتا، بڑے جم کر دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. اس جملے کو یاد رکھنا، دوڑتا ہوا آتا ہوں مقابلے کے لیے، اس جملے کو یاد رکھنا عزیزان گرامی، مجھے کام ہے اس جملے سے. وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرَّعًا نَحْوَ الْهَزَاهِزِ، جب بھی جنگ کرنے آتا ہوں نا دوڑتا ہوا آتا ہوں. ان الشجاعت فی الفتح والجود من خیر الغرائز، اگر کوئی جوان مرد ہے نا، فتح کا آپ کو میں مانا تو بتاؤں تو یہ بے ادبی ہے. سب کو پتا ہے کہ فتح، لا فتح الا علی، فتح کا معنی سب کو پتا ہے. عمر ابن عبدود کہہ رہا ہے ان الشجاعت فی الفتح والجود من خیر الغرائز، کسی جوان میں فتح، جوان مرد میں، بہادر میں، جو پامردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، فتح جس میں جوان مردی کی صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، عادتیں ہیں، اس کے وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو بہادری ہوتی ہے اور دوسری سخاوت ہوتی ہے. اس نے یہ رجس پڑھا، کس طرح سے پڑھا؟ لقد بححت من النداء الى جمعهم هل من مبارزي وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجزي ولذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهز ان الجود في الفتى والشجاعه من خير الغرائز، بہادری اور سخاوت جوان کی دو خصوصیات ہیں. دوڑتا ہوا آتا ہوں میں، ہے کوئی نکلو. تین دفعہ علی اٹھے بیٹھے، اٹھے بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ جو جملہ کہیں گے نا رسول خدا بعد میں، تو شاید کوئی یہ نہ کہہ دے علی تمہیں یہ جلدی ہو رہی تھی، ہم چلے جاتے تو ہم قتل کر دیتے. تین دفعہ اٹھا فاطمہ بنت اسد کا لال، تین دفعہ بٹھایا، پھر اٹھا، پھر بٹھایا، پھر اٹھا، پھر بٹھایا، یعنی وقت بہت دیا تھا. عمر ابن عبدود کی آواز بیٹھ چکی تھی، تین دفعہ پکارا، علی تین دفعہ کھڑے ہوئے، کتنی دیر تک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا، مورخ یہ نہ لکھ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے، خیمے کے اندر تھے، کیونکہ عمر ابن عبدود نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، علی انجانے میں چلے گئے تھے. رسول خدا آواز پہچانتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا علم غیب رکھتے ہیں، میں ان کے مطابق بات نہیں کر رہا، رسول خدا اس کی آواز پہچانتے ہیں. کیوں پہچانتے ہیں؟ کیونکہ مکے میں ساتھ رہتا تھا، جانتے ہیں کہ کون کون لشکر میں آیا، جانتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر ہے، جانتے ہیں کہ کمانڈر کون ہے، جانتے ہیں کہ پہلوان کون ہے. وقت کا رسول ہے، سپہ سالار بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، امام بھی ہے، رسول بھی ہے. تین دفعہ اٹھے، تین دفعہ بٹھایا، اور خیمے سے باہر جانے سے پہلے کیا کہا؟ یا علی ھذا امر، علی مطلب یہ میرے الفاظ میں، کہیں انجانے میں تو نہیں جا رہے؟ جانتے ہو نا امر ہے؟ کہا ہاں، وانا علی، میں علی ہوں. یعنی کل مورخ یہ نہ لکھے، اگر علی ذرا سی دیر سے جاتے تو کئی اور اٹھ جاتے. تین دفعہ اٹھا کر بٹھایا، وقت بہت تھا، تم پیشکش کر دیتے. دوسری بات، مورخ یہ نہ کہہ دے علی انجانے میں چلے گئے تھے، امر کو قتل تو کر دیا لیکن گئے تھے انجانے میں، معرفت کے ساتھ گئے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ فرمایا، وہ رجس پڑھ رہا ہے، اور ایک دفعہ خرجا ہر والا تن، علی کپ کپاتی بھی ٹانگ کے ساتھ نہیں گئے، یہ کہنا ہی جسارت ہے بہرحال علی ابن ابی طالب کے بارے میں. کیسے گئے؟ دوڑتے ہوئے گئے. مرحب نے، عمر ابن عبدود نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا وَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْهَزَاهِزِ، میں جب بھی جنگ کے میدان میں آتا ہوں تیزی سے آتا ہوں، دوڑتا ہوا، کپ کپاتی بھی کے پیروں کے ساتھ نہیں آتا. عمر ابن عبدود گھوڑے پر تھا، آپ کے مولا گھوڑے پر سوار نہیں تھے، یعنی ویک پوائنٹ علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھا. فنون حرب کے مطابق علی ابن ابی طالب کمزور حیثیت میں تھے، لیکن کمزور حیثیت میں ہونے کے باوجود کہا لا تعجلنا، لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی، جلدی مت کر، تیرے رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذو نیت و بصیرت و صدق منج کل فائزی. وہ آ رہا ہے جس کی نیت پاک ہے، وہ آ رہا ہے جو صاحب صدق و صفا ہے. اور یاد رکھ، تو نے کہا سخاوت اور شجاعت، میں کہتا ہوں سچائی ہے جو کامیاب کو کامیاب کرتی ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ يَبْقَى صَوْتُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ. اور امید میں یہ کرتا ہوں کہ تجھے ایک ایسی ضرب لگاؤں کہ جس سے تیرا کام تمام ہو جائے، اور ایسی ضرب لگاؤں گا کہ جب بھی جنگوں کی بات ہوگی نا، علی کی ضربت کا ذکر ضرور رہے گا. یہ جو درود بھیج رہے ہیں آپ لوگ، امام زمانے کی نیابت میں بھیج رہے ہیں نا، دو چار آوازیں آئی ہیں. اب یہاں پر نہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہیں، وقت نکلا جا رہا ہے، لیکن اب ذرا سا خندق سے باہر آئیے. ہاں، یہ چھٹی کا بھی ایک بڑا فلسفہ عجیب ہے ویسے. خیر، عمرو ابن عبدالبت علی ابن ابی طالب سے زیادہ تجربہ کار ہے، لشکر اس کے پاس زیادہ ہے، گھوڑا بھی ہے، زرہ بھی اچھی ہے. علی ابن ابی طالب جو کی روٹی کھا کر آئے، زرہ نہیں ہے، گھوڑے پر نہیں ہے. اپنے مولا کی شخصیت کا تھوڑی دیر کے لیے سائیکولوجیکل انالیسس، نفسیاتی تجزیہ تو کرو. جب تک انسان کے حواس اس کا ساتھ نہ دیں وہ شعر نہیں کہہ سکتا. جب تک انسان کے حواس ساتھ نہ دیں، جس ردیف اور قافیے میں عمرو ابن عبدالبت نے رجس پڑھا، مولا نے اسی ردیف اور قافیے میں پڑھا. یعنی یہ علی مخمل اور کم خواب کے بچھونے پر بیٹھے تھے یا میدان جنگ میں تھے؟ یہ اتنا عظیم واقعہ تھا. مولانا روم نے یہاں پر یہ جملہ کہا، اس جنگ کو دیکھ کر در شجاعت شیر ربانی استی، در فتوت خود کے دانت کی استی. اے علی، بہادری میں تو اللہ کا شیر ہے، لیکن جوان مردی میں تو کیا ہے یہ تو ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. اب اس شعر پر دو چار جملے سن لیجیے اسی شعر کے بارے میں. شجاعت یعنی انسان کے عمل سے پتہ لگ جاتا ہے، فتوت ان اعمال کو بھی شامل ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، زبان سے ظاہر نہیں کرتا. ایک صاحب کو آپ نے فرض کیجئے پیسے دیے، انہوں نے جا کر اپنی مشکل کو حل کر لیا. لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا اتنے پیسے آپ کے پاس، ماشاءاللہ مشکل کو حل کر لیا، اب آپ کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، آپ چپ بیٹھے، ہاں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پیسے دیے تھے، آپ نے کسی کو پڑھایا وہ کامیاب ہو گیا اور سب اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے پڑھایا تھا اس جاہل کو، نادان کو. یہ فتوت ہے، یہ حرک میں نہیں ہوتی، یہ حرک میں نہیں ہوتی سرکار. یہ شان کریمی ہے جو اس گھر کے علاوہ جہاں جاؤ نجاست اندھیرا کیا مطلب ہے، اس گھر میں ہی تو ہوگی اور کہاں ہوگی. تو فتح کہہ کر اس نے بلایا، امیر المومنین نے جواب دیا، مولانا روم نے شعر کہا، در شجاعت شیر ربانی استی، در فتوت خود کی دانت کی استی. آپ فتوت کے اندر تو آپ خود جانتے ہیں کون ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھوں تاکہ تازہ ہو جائے. کہا کہ لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی، جلدی مت کر بالکل بھی، تیری پکار رجس کا جواب دینے والا آ رہا ہے. نہیں، غلط کہا میں نے، غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی. آ رہا ہے نہیں، لقد اتاک، آ گیا تیرے سر پر. لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی ذنیت و بصیرت و صدق منجا کل فائزی. جس کی نیت بڑی پاک ہے، ایک خاص نیت ہے اس کی، اس کے پاس ایک خاص بصیرت ہے، اور سچائی ہر کامیاب ہونے والے کی کامیابی کا راز ہے. وَأَنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ، اور مجھے امید یہ ہے کہ آج تو میں تیرے لاشے پر نوحہ کرنے والی خواتین کو لا کر ہی رہوں گا. من ضربت النجلاء یبقى صوتها عند ذکر الحزاہز، ایسی ضرب لگاؤں گا ہلاک کرنے والی کہ جب بھی جنگیں ہوں گی اس ضرب کا ذکر ضرور آئے گا. اور آ رہا ہے آج. اچھا ایک اور اب سنیے اس کو, خندق کو سمجھیے نفسیاتی زاویوں کو دیکھ کر کیا کیا باتیں بتائے خندق کے بارے میں. خدا واقعا عجیب ہے. صلوات اللہ وسلم علیہ, فرمایا کہ جب انسان جاتا ہے نکلتا ہے تو ایک رتی برابر بھی اس کے اندر اگر خوف ہو جنگ لڑنے گیا پہلوان سے تو چاہتا ہے تھوڑے سے رحم کے جذبات اپنے لیے خرید لے کہ مار تو لگائے پٹائی تو کرے میری لیکن تھوڑا سا رحم کھا کر. لیکن جو مد مقابل کو جا کر تیش دلائے, ذلیل کرے, بے آبرو کرے, اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی موت کے تمام راستوں کو خود کھول رہا ہے. اے علی, اب عمر ابن عبد سے رحم کی توقع مت رکھنا. تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, ان مکے والوں مدینے والوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. یا علی, تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, وَإِنِّي لَعَرْجُ وَنُقِيمَ عَلَيْكَ نَحَتَ الْجَنَائِزِ, آج کے دن تو تیرے سر پر رلانے والیوں کو لا کر رہوں گا, ایک ضرب لگاؤں گا, ایک ضرب یب کا جس کا ذکر ہمیشہ بچا رہے گا. تو جب علی گئے عمر کے پاس, عمر سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا علی. ابن من؟ کہا ابی طالب. کہا ابن عبد مناف؟ کہا نہیں, عبد مناف کا بیٹا نہیں, ابو طالب کا ہوں. کہا تمہارا باپ میرا دوست تھا اور اوپر جا کر شجرہ ملتا ہے تو کہا کہ انت ابن اخی, تمہارے باپ سے تو میری دوستی تھی, اور لا احبن احرق دمک, مجھے تیرا خون بہانا پسند نہیں ہے, واپس چلا جا. کہا ولیکن انی انا احب انا احبن احرق دمک, تجھے خون پسند نہیں ہے بہانا, مجھے پسند ہے تیرا خون بہاؤں. یعنی خدا یقین کریں جنگ خندق جیسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا اتنی خوبصورت طریقے سے اتنے خوبصورت طریقے سے نفسیاتی تجزیہ کیا جا سکے کہ وہ پہلوان جو مد مقابل پر ہے, وہ پہلوان کہ جب علی خیمے سے نکلے تو کسی نے چپکے سے کہا, بھائی محبت میں کہا ہوگا, خود نہیں جا پا رہا وہ بیچارہ لیکن علی سے تو محبت کرتا ہے, کہا یا علی ذرا دیکھ کے جائیے گا, ہزار آدمیوں کے برابر ہے, بھائی آپ نہیں گئے, ڈرائیے تو مت, ہولائیے تو مت. نہیں وہ نہیں گیا بھی لیکن محبت تھی علی ابن ممدی. کہا علی یہ ہے مہاراج, چلے گئے. آپ درود بھیجیں, نہ جانے آپ کیا درود بھیجیے. پہلے تو رجس کا جواب رجس سے دے کے اس کو تیج دلایا. تیرے اچھا یہ نہیں کہا نوحہ کرنے والے, کہا نوحہ کرنے والیاں, یہ بہادر کے لیے بڑا تیج دلایا. جبکہ ابن من؟ کہا علی. ابن عبد مناف؟ کہا لا. ابن ابی طالب؟ کہا تمہارا باپ میرا جاہلیت میں دوست تھا پرانے زمانے میں, اور یہ لا احب احرق دمک, تیرا خون نہیں بہانا چاہتا, میں بہانا چاہتا ہوں. ایک اور تیج دلایا کہہ کر, یا علی آپ کوئی ہو اگر, کوئی ہو اگر, تو وہ کہا یا علی آپ اپنے فرار کے سارے راستے بند کر رہے ہیں. تو علی یہ جواب دیں گے, جس کو فرار کرنا ہوگا وہ دروازہ کھلا چھوڑے گا نا, مجھے فرار کرنا ہی نہیں. کہا کہ کہا کہ اچھا تم ابو طالب کے بیٹے ہو, یعنی محمد تمہارا چچا زاد بھائی ہے. میری گفتگو ہے میں اپنے الفاظ میں, جی محمد میرا چچا زاد بھائی ہے. کہا ما آمن ابن عمک اذ بعثک الی ان اختطفک برمہ ھذا شاعلا بین الارض والسماء لا حی ولا میت. کہا تیرے چچا زاد بھائی نے کس بھروسے پر تجھے یہاں بھیج دیا, اس کو خوف نہ آئے کہ میں تجھے اپنے نیزے میں پرو کر ٹانگ دوں زمین اور آسمان کے بیچ میں اور تو تڑپتا رہے میرے نیزے پر, نہ مردوں میں ہوگا نہ تو زندے میں. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ علی کہتے کہ دیکھو کسی کو بتاؤ گے تم, واپس جا رہا ہوں میں, آ تو گیا رسول اللہ, رسول سے کہوں یا رسول اللہ وہ ہمارے آپ کے خاندان کا دوست تھا پرانا, تو اس نے کہا واپس چلے جاؤ, عزت بھی بچ جاتی, عمر ابن عبد کے سامنے بھی چلے گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیت جو امیر المومنین کی ہے, مکمل تیج دلاؤں اس کو, اور اس کے بعد اس سے جس طرح سے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے, یہاں پر ایک اصلاح کر دوں میں بات کی. تیج دلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو بے ادبی سے بات کر رہا ہے تو ہم بھی تو اس سے اسی طرح بات کریں گے, کیونکہ اس نے آ کر رسول خدا کے خیمے کی بے حرمتی کی تھی. علی ابن ابی طالب نے آج تک کسی سے ایسے بات نہیں کی جیسے عمر ابن عبد عامر سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول کی توہین کی تھی. لہذا اب جو امین مومنین نے گفتگو کی ہے وہ رسول کی توہین کا بدلہ لیا ہے. کہا کہ ماں من اپنا عمک ہی نہ باسا کے الیا ان اختطفا کا برم ہی حاضا و کنت شاعلا بین السماء والارض لا حی ولا میت. تیرے چچا زاد بھائی کو ڈر نہ لگا, خوف نہیں آیا, اس کو گھبرایا نہیں. تو جیسے نوجوان کو میرے سامنے بھیجا, 5 ہجری, علی ابن ابی طالب 26 برس کے ہیں, 26 برس کے کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر, ماشاءاللہ سے خدا ان کی جوانیوں کو برکت عطا کرے. اور عمر ابن عبدوت بڑا تنومن طاقتور پہلوان, عرب کا مشہور پہلوان, اس کے مقابلے میں ابو طالب کا چاند 25 برس کی عمر جو کی روٹی کھجور کھا کر مزدوریاں کر کے زندگی گزار. یہ ہے آپ کا ہمارا مولا. کہا ماں بآسنی ابن عمی الیک. عمر ابن عبدوت کے جملے کا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا, نہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا, تجھے نیزے میں پروں گا. کتنا خوفناک جملہ ہے. علی ابن ابی طالب کی پیشانی پہ پسینہ آ جانا چاہیے تھا, لیکن سرکار خون ہے بنی ہاشم کا, نہیں آئے گا پسینہ, آپ گھبرائیے مت. لہٰذا جناب امیر نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی نے اس لیے مجھے بھیجا کہ ان انا قتلتک فانت فی النار وانا فی الجنہ, اگر میں نے تجھے مار دیا تو جائے گا جہنم میں, میں جنت مجھے ملے گی. وان انت قتلتنی, اگر تو نے مجھے مار دیا تو میں جنت میں جاؤں گا اور تو جہنم میں جائے گا. تو عمر ابن عبدالبود نے کہا کلتا ہوں ملکہ یادی, اچھا دونوں طرح سے فائدہ تمہارا ہی ہوگا. یہ اس کا جملہ تاریخ میں ہے. اب یہاں سے بات ختم ہوئی. امیر مومنین نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے وہ انت متعلق بستار الکعبہ, کہ تو نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی ہے, ماں یا ارزو علیہ ثلاثۃ اشیاء الا انا اخترت واحدۃ منہن, جب بھی کوئی میرے سامنے اگر تین چیزیں مجھے پیش کرے, تین آپشن دے, یا یہ کرو یا یہ کرو یا یہ کرو, ان میں سے میں ایک کو چن لیتا ہوں. کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے. کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں انتر جا حیث جئتا, جہاں سے آئے واپس چلا جا. کہا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے, لہٰذا امین مومنین نے پہلے جنگ نہیں کی ہے, پہلے کہا واپس چلا جا. آپ سوچ رہے ہیں عمر ابن عبدالبود نے کہا ہوگا 25 برس کا نوجوان ہے, 26 برس کا, مجھ سے کہہ رہا ہے واپس چلا جا. لہٰذا یہ اعتماد علی ابن ابی طالب کو کس پر؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا حسبی اللہ, اللہ کافی ہے. تو جو آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو دعا کرتے ہیں نا, خدا فرشتہ بھیج دیتا, عمر ابن عبدالبود کے سامنے چلا جاتا. اب آپ کی سمجھ میں جملہ آیا شہزادی کا جو میں نے 3 دن پہلے آپ کے سامنے کہا تھا, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفا اللہ القى اخاه علی فی لهواتها, جب بھی کفار نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا میرے بابا نے اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا. بھائی اگر اللہ کافی ہے تو فرشتے آتے ہیں نا, اگر اللہ کافی ہے تو علی کو کیوں بھیجا, اگر اللہ کافی علی سے مدد کیوں مانگی. اس کا مطلب یہ اللہ کافی ہے لیکن علی کی کفایت, علی کی مدد خدا کی کفایت کی تصویر ہے. کہا کہ ہاں صحیح سنا ہے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا تھا اچھا ٹھیک ہے, میں تجھے یہ کہ پیش کر رہا ہوں ایک آفر, پیشکش کر رہا ہوں ان تسلم, اسلام دیا. کہا یہ اگر کرنا ہوتا, آج 5 ہجری ہو چکی ہے تو پہلے اسلام قبول نہیں کر لیتا. کہا پھر ٹھیک ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. جنگ ہوئی, گھمسان کا رن پڑا ایک طرح سے کہا جائے, گرد و غبار کا بادل اٹھا. عمر ابن عبدالبود کے سینے پر نے جناب امیر, اور اس نے ایک بے ادبی کی, جو بے ادبی کی وہ ایک بتا سکتا ہوں, دوسری بتا نہیں سکتا. ایک کلامی تھی اور ایک عملی تھی. عملی یہ کہ اپنا لعاب دہن علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پھینکا, علی ابن ابی طالب سینے سے نیچے اتر آئے. اصحاب خیمے سے منظر دیکھ رہے ہیں, کہ یا رسول اللہ یہ کیا نادانی والی حرکت, سینے سے اتر آئے, گلا کیوں نہیں کاٹا؟ رسول نے کہا علی آ جائے تو خود ہی بتائے گا. آئے, 2 مرحلے پیش آئے. کہا کہ علی آپ نے قتل کر دیا اس کو, سر کاٹ دیا, تو اس کا جو زرہ خود تمام تلوار تھی یہ اس کی کل قیمت 1000 سونے کے سکے تھی, تو قانون کے مطابق عرب کے اتار کر لے آتے. کہا کہ شرم آتی ہے کہ مردہ کے جسم کو برہ نہ کروں. یہ ہے علی ابن ابی طالب. اصلاً علی ابن ابی طالب یعنی جلال و جمال خدا, علی ابن ابی طالب یعنی اسم اعظم, علی ابن ابی طالب یعنی اسماء حسنہ خدا ایک مقام پر, علی ابن ابی طالب یعنی جنت, علی ابن ابی طالب یعنی توحید, علی ابن ابی طالب یعنی لا الہ الا اللہ. علی ابن ابی طالب یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، علی ابن ابی طالب یعنی توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت، علی ابن ابی طالب یعنی نور خدا. کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں، کہا کہ اچھا سینے سے کیوں اتارا ہے؟ کہا اس نے میرے منہ پر لعاب دہن پھینکا تھا تو مجھے یہ لگا کہ میں اس کو اس وجہ سے کہیں قتل نہ کر دوں. یہاں پر میں اپنے بچوں کے لیے ایک اپنے عقیدے کے مطابق ایک بات کہوں، اپنے سے مطلب ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، کہ آئمہ کی زندگی میں احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ احتیاط کرتے ہیں کہ سورج ڈوب چکا ہے، اچھا اذان ہو گئی، پانچ منٹ احتیاط کر لیتے کہ افطار کا وقت ہو جائے. امام کی زندگی میں امام کو پتا ہے وقت ہو چکا ہے، ختم بات. امام کو شکیات نماز کی ضرورت نہیں ہے، تین اور چار میں شک نہیں، یہ کوئی امام نہیں ہے. جس کو شک ہو وہ جا کر اپنے شکیات کو دور کرے، وہ عام آدمی ہے. امام کو ظہر کے دن، جمعے کے دن ظہر کی، جمعے کی نماز پڑھی، احتیاطاً ظہر کی بھی پڑھ لو رجائے مطلوبیت کی نیت سے، یہ امام کی زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہے، احتیاط کریں. امام جب اس طرح کے کام کرتا ہے تو اشارہ یہ ہوتا ہے شدت تحرز. کیا مطلب اس کا؟ بچے جملے کو سمجھے، کیا مطلب شدت تحرز؟ یعنی طہارت اتنی زیادہ ہے کہ اب اس مقام پر آ کر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ جائز ہے. یعنی مسلمان تمام لوگ حدیث نقل کرتے کہ جس کنویں میں شراب گر جائے، علی بن ابی طالب اس حیوان کا گوشت نہیں کھائے گا کہ جس نے اپنے بدن کو سیراب کیا ہو اس کنویں کے پانی سے، جس حیوان کے بدن میں شراب کی آمیزش ہو اس کا گوشت کاٹ کر لائیں. امیر مومنین کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا. تو جب جائز ہے، سب کچھ ہے، آپ کے فقہا فتویٰ دیتے ہیں، علی بن شدت تحرز یعنی شخصیت کی کرامت، بلندی، شرافت، بزرگواری اس جگہ پر ہے کہ علی بن ابی طالب اب یہاں پر داخل نہیں ہونا چاہتا. سمجھ میں آئی بات؟ توجہ کرنا، احتیاط امام کی زندگی میں معنی نہیں رکھتی. اگر احتیاط ہے تو اس معنوں میں، کیا مطلب؟ دوڑے گھوڑا لے کر جنگ میں، دشمن بھاگ رہا ہے، دیکھا علی ابن ابی طالب ذوالفقار لے کر گھوڑے پہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام ایسا کیا کہ علی ابن ابی طالب کو نگاہیں نیچی کرنی پڑی. کیا مطلب؟ احتیاط، فلاں، یہ، وہ، نہ. اب تم اس مقام پر گر چکے ہو کہ میں اس مقام پر گر کر تمہیں قتل نہیں کر سکتا. دنیا کیا کہے گی؟ علی نے کس کو کس حال میں قتل کیا؟ بچے سنیں، بچے میری بات کو، بچے سنیں. چاکلیٹ دلائی کسی بزرگ نے آپ کو جو بڑی پسند ہے، ریپر میں پیک ہے، سو سال بھی سمندر میں پڑی رہے گی، قطرہ پانی کا نہیں جائے گا. آپ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی، آپ جا رہے تھے، گٹر تھا کھلا ہوا، اس میں گر گئی. اب یہ بچہ ہاتھ ڈال کے چاکلیٹ کو اٹھائے گا، نل سے دھوئے گا، کھا لے گا، بزرگ، باپ، بڑا بھائی، چچا، ماموں، جو بھی ہوا، کہا بیٹا نہیں، ہاتھ ہماری چاکلیٹ ہے. بچہ بھی اب ہاتھ نہیں ڈالے گا، کہا کہ ہے تو میری، ایسی جگہ گر چکی ہے کہ اب میں اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو آپ اس کو مت دیکھیے، علی ابن ابی طالب نے وہ چیز کیوں نہیں لے لی، وہ کیوں نہیں دے دیا، اب ہو چکا، اب علی ہاتھ نہیں لگائے گا اس میں، جاؤ رکھو اپنے پاس، نہیں چاہیے. لہذا اترے، کہا کہ مجھے یہ خوف آیا. اب اس لفظ سے ہمارے بچے یہ نہ سمجھیں کہ جناب امین نے احتیاط کی. وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے ماتھے کا پسینہ، عرفا، درویش، صوفیہ کرام گداگر ہیں جس کے، وہ علی ابن ابی طالب، اس کو نہیں پتا ہوگا میرے دل میں کیا کیفیت آئی ہے. بہرحال آپ جو بھی سمجھیں، مولانا روح کے بدن پہ لرزہ تاری ہے، سرکار فرید الدین عطار نشاپوری کے بدن پہ لرزہ تاری ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ جا کر پوچھئے اور رفا سے درویشوں سے کہ مولانا روم ہے کون، فرید الدین عطار نشاپوری ہے کون، انہوں نے قصیدہ کہا ہے اس جنگ خندق کا اور اسی واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ لہذا اتر کر آئے، کہا اس نے میرے اوپر لعاب دہن پھینکا، وشتم عرضی، اور اس نے میرے بارے میں ایک نہایت نامناسب لفظ کہا، جس کے بعد میں نے نہ چاہا کہ اس کو اس بنیاد پر قتل کروں۔ شدت تحرز یعنی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی پلیدی سے، برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ نے سنی جنگ خندق، بات ختم ہو گئی؟ سرکار بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ لشکر کے اوپر ہوا چلی اور پروردگار نے صلی اللہ علیہ ریحن و جنود اللہ تروہا، ہم نے ہوا بھیجی، ایسے لشکر بھیجے، ہوا بڑی تیز چلی اور کفار کے چولہے بجھ گئے۔ سردی جنوری کا مہینہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جب آگ نہیں جلے گی تو سردی میں سب کپ کپائیں گے، لہٰذا خیمے اکھڑ گئے، اور یہ سب مسئلے بہرحال وہ چلے گئے۔ لاش تو لینے آئیں گے، عمر ابن عبدالبود کی لاش لینے آئے، اور اس کے بعد بہن بھی آئی، اس نے بھائی کی لاش کو دیکھا۔ کائنات میں ایک ہی قاتل ایسا ہے کہ جس کا قصیدہ مقتول کی بہن پڑھ کے گئی۔ کہا جب لاش کو دیکھا، دیکھتے ہی پوچھا، من قتل آخی، مارا کس نے، مارا کس نے؟ اب یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ رک جائیے۔ اس خاندان کا مزاج ایک ہے، اس خاندان کی عادتیں ایک ہیں، اس خاندان سے جس کو جڑنا ہے نا، صرف نماز روزہ داڑھی سجدے کا نشان پیشانی، اس سے نہیں جڑا جاتا اس خاندان سے۔ تکبر کو چھوڑنا پڑے گا، غریب مومن کو عزت دینی پڑے گی، رشتہ داروں کی مدد کرو، انفاق صدقات خیرات کرو۔ نہیں سمجھ میں آتا بینک اکاؤنٹ میں تمہارے کتنے پیسے، تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے، لندن کی اس پہ بند ہوئی ہے، کل ڈالر ایسا ہو جائے گا، پرسوں ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، پورٹ پہ فلاں چیز آ رہی ہے تو ریٹ یہ گر جائیں گے، وہ بڑھ جائیں گے۔ تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خاندان میں کتنے بچے ہیں جو پڑھ نہیں پا رہے، اس کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی محبت کرنا چاہتے، نہیں آئے گی محبت دل میں۔ علی ابن ابی طالب کے محب کو کلیجے سے لگاؤ تو علی کی محبت دل میں آئے گی، سمجھے بات کو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی مالی طاقت کتنی ہے، اس کے مطابق انفاق کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ علی ابن ابی طالب نام ہے کریمی کا، علی ابن ابی طالب نام ہے سخاوت کا، علی ابن ابی طالب نام ہے بزرگی کا۔ اور یہ میں واقعات بتانے بیٹھوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کہ جس کسی نے کسی کا حق دبایا اور غصب کیا، خدا نے اس کو کیا سزا دی، تو شاید صبح ہو جائے قصے ختم نہ ہوں۔ بہت احتیاط کرو مومن کا مسلم کا مال کھانے میں، بہت احتیاط کرو مظلوم کا حق کھانے میں۔ سید الشہداء کا جملہ ہے، امام سجاد سے فرمایا شہادت سے پہلے، پہلے ایاک والظلم علی من لا ناصر لہ، خبردار بیٹا سید سجاد، گویا میرے الفاظ میں مولا وصیت فرما رہے ہیں، خبردار سید سجاد کبھی اس پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہ ہو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، دہریہ ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ظلم مت کرنا، ظلم کی تلوار گھوم کر خود ظالم کو کاٹتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ لہذا اس قصے کو یہاں تک سنا آپ نے، اب چلیے 40 ہجری سے پہلے، امام مشتبہ، قصہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں سنانے پہ مجبور ہوں یہاں پر، اور جب پدر بزرگوار کا قصہ ہے تو انشاءاللہ۔ اور یہ بتاؤں، امام حسن مشتبہ بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، کئی جلوس نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مولا عباس کا عالم ہے، مولا حسین کا عالم ہے، لیکن امام حسن کا عالم نہیں ہوتا۔ امام باڑوں میں جائیے، دیکھیے کتنے امام باڑوں میں یا حسن مشتبہ لکھا ہوا ہے۔ امام حسن کی ولادت، شہادت کتنے لوگ مناتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں؟ بقی میں امام حسن دفن ہے نا، فرزند فاطمہ، امام حسین کے بڑے بھائی، کتنے لوگوں کا دل بقی کے لیے کتنا تڑپتا ہے، اور بقیہ زیارتوں کے لیے کتنا تڑپتا ہے، یہ سب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو تولو مت دنیاوی لحاظ سے، بقی کی زیارت اپنی زندگی میں نصب العین قرار دیجئے اس کو۔ چار امام ایک جگہ پر دفن ہیں، چار امام، یاد رکھے۔ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی۔ امام حسن پیدل جا رہے ہیں، 25 یا 27 حج کیے امام حسن نے پیدل، امام حسین ساتھ ہیں، جناب عبداللہ جعفر طیہ جناب زینب کے شوہر ساتھ ہیں۔ امام حسن کے پیروں پہ ورم آ گیا، جناب عبداللہ جعفر طیہ نے کہا کہ مولا یہاں پر ایک آگے تیل بیچتا ہے، جو پیروں پہ ورم ہوتا ہے اس پہ تیل لگایا جاتا ہے، تو ورم اچھا ہو جاتا ہے، درد کم ہو جاتا ہے. امام نے کہا دیکھو جا کے بتانا، یہ مت بتانا کس کے لیے، کیونکہ پھر وہ پیسے نہیں لے گا. قربان جاؤں سڑک کے کنارے غریب انسان کے جو تیل بیچے رسول کے بیٹے سے پیسے نہ لے، قربان جاؤں اس کے. اب یہاں پر وہ دکاندار دیکھتا ہے کہ یہ جو خاتون آئی ہے مفلوق الحال ہے، قیمت کم کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. یہ دنیا کو سرکار اہل بیت کی طرح زندگی گزارو، یہ نماز روزے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فرش عزا پر آ کر چلے گئے. اور نور علی ابن ابی طالب اگر دل میں نہیں اترا بات بنے گی نہیں. جناب عبداللہ جعفر تیار گئے، روکا ان کو، گئے پیسے دیے، تیل لیا. اس نے کہا کہ لبن تشتری، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کیوں پوچھا؟ سڑک کے کنارے بیابان میں بیٹھا ہے، کیوں پوچھا؟ کیونکہ یہ خریدار جو آیا ہے نا، ان گھٹیا اوچھے خریداروں کی طرح سے نہیں ہے جو برینڈڈ جوتے 50-50 ہزار کے خرید لیتے ہیں، لیکن جب کسی غریب معمولی دکان پہ جاتے ہیں، آلو کیسے دیے، صحیح قیمت لگاؤ. ان کو الٹا ٹانگا اتنی سزا دی جائے کہ ان کا دماغ اپنے ٹھکانے پر آ جائے، شرم نہیں آتی. غریب آدمی سے بیوپار کرنے جا رہے ہو، صحیح لگاؤ تو دکان میں جا کر کہا کرو نا، کاسٹ تو آئی ہے اس جوتے کی 3,000، تم ہم سے 25,000 لے. وہاں پر سرکار دنیا برانڈ کی غلام ہو چکی ہے. الناس مع من غلب، لوگ اس کے ساتھ ہیں جس کا بول بالا ہے، حقیقت کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا. لہذا آپ اس بات کو سمجھیے، جناب عبداللہ جعفر تیار نے کوئی تو کام ایسا کیا ہوگا کہ وہ، اس نے کہا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کوئی بھی آتا ہوگا نا، وہ بھاوتاؤ کرواتا ہوگا، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یوں دے دو، حاجی ہیں. یہ بنی ہاشم کا چاند جب گیا ہوگا، جناب جعفر تیار کا بیٹا کا تیل ہے، کتنے کا؟ اتنے کا، یہ لو اور دو، اور شاید کچھ انعام بھی دیا ہو. خریدار ایسا تھا جس کی خریداری کا انداز مختلف تھا. کہا خرید کس کے لیے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہزاروں لوگ خریدتے تھے اس سے تیل، آج تک کوئی ایسا خریدار نہیں آیا تھا. یہ ہے خانوادہ نبوت، سمجھیے اس بات کو، یہ ہے خانوادہ نبوت. کہا کہ نہیں، بھارت امام حسن کو کہا، دوڑتا کہا، یا ابن رسول اللہ، تیل لے کر اس حال میں بیچنے آیا ہوں کہ میری بیوی کی یہاں ولادت متوقع ہے، بڑی شدید اذیت میں چھوڑ کر آیا ہوں، آپ دعا کریں خیریت سے معاملہ ہو جائے. کتنا غریب اور ضرورت مند ہوگا یہ کہ جو بیوی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر آیا. قصوں کو پڑھ کے گزر مت جایا کرو، قصوں میں جھانک کر تاریخ کو ٹٹول کر باہر نکالا کرو. کتنا مصیبت زدہ ہوگا یہ شخص جو اس حال میں بیچارہ غریب تیل بیچنے آیا ہے، اور اس غریب کے ساتھ عبداللہ جعفر تیار نے اس طرح سے تیل خریدا ہوگا کہ جس کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ بیوی کس کرو کے عالم میں ہے، اس کا ذہن گیا کہ تم کون ہو؟ اس کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے پوچھنے کا تم کون ہو، اس کا ذہن اپنی زوجہ کی طرف ہونا چاہیے. لیکن قربان جاؤں جناب جعفر تیار صلوات اللہ وسلام علیہ کہ فرزند رسول، کا پیسے نہیں لوں گا، کا پیسے لو. امام حسن نے حکم دیا، دوڑتا ہوا آیا، لمبی گفتگو ہے، کہا کہ ابن رسول اللہ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں، دعا کیجئے معاملہ خیریت سے گزر جائے. امام نے کہا جب تو جائے گا تو ایک لڑکا پیدا ہو چکا ہوگا، ہو چکا ہوگا. بھائی تم کسی معمولی خریدار نہیں ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے پیروں کی خدمت کر رہے ہو، دنیا اور آخرت حسن سب دے دیں گے تم کو. کہا کہ ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا، تیری بیوی بھی خیریت سے ہوگی، وہ بچہ بھی خیریت سے ہوگا. سرکار قصہ اس سے آگے کا ہے، اور وہ تیرا بچہ ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہوگا. یعنی تم نے آ کر ہم سے دعا کروائی نا، ہم آدھی دعا تو دیتے نہیں کسی کو، مکمل دعا دیتے ہیں، صحت کی بھی، سلامتی کی بھی، جسم بھی سالم، صحت بھی سالم، ایمان بھی سالم، اور جب حسن مشتبہ کہیں ہمارے خالص چیوں میں سے ہوگا. تو آپ نے توجہ کی، جب عمر بن عبدود کی بہن آئی تو اس نے پوچھا کس نے قتل کیا، اس کا مطلب قتل کے انداز مختلف ہوں گے نا. کہا کہ قتل کا، کس نے قتل کیا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے علی نے. کیا کہنا چاہیے تھا؟ خدا غارت کرے ابو طالب کے خاندان کو، خدا لعنت کرے نعوذ باللہ علی بن ابی طالب پر، یہ کہنا چاہیے تھا. دیکھیے مزاج کو سمجھیے، جنگ تھی، حمزہ نے قتل کیا، ایک خاتون آ کر جگر چبا رہی ہے اور ایک خاتون آ کر علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. علی ابن ابی طالب کفر اور اسلام کے محتاج نہیں ہے، علی ابن ابی طالب فطرت پاک کے محتاج ہے. ضرورت جو ہے، آؤ دیکھا لاش کو، وہیں پر کھڑے ہو کر قصیدہ پڑھا، اپنے بھائی کی لاش سے مخاطب ہوئی، لوکانہ قاتل کا غیر قاتل ہے، اگر تیرا قاتل میرے بھائی اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا، لکن تو آپ کی علیہ آخر الابدی، تو میں اپنے بھائی پر ہمیشہ جب تک زندہ رہتی روتی رہتی، ولکن قاتلہ من لا یعاب به وابوہ کان یدعی بیضۃ البلد، لیکن میں کیا کہوں اے امر، تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں رتی برابر نقطہ چینی کی گنجائش نہیں، اور اس کا باپ ابو طالب تو مکے کا چاند تھا، لہذا آپ نے بات غور فرمایا، مکے کا چاند، جب چاند کی بات آئے تو بنی ہاشم کے چاند کی بات آئے گی، ابو الفضل عباس، کون ابو، آپ چہرے متغیر ہوئے آپ کے، اور کیا ابو الفضل عباس، کس زاویے سے گفتگو کرے ابو الفضل عباس کے زندگی پہ، عجیب، اپنے بابا کی طرح مظلوم ہے مولا عباس، یعنی عجیب شخصیت ہے ابو الفضل عباس، انشاءاللہ، اچھا یہ شہزادہ ہے ابو الفضل عباس، اس کی مادر گرامی کو بالکل معمولی خاتون مت سمجھنا، مراجع فرماتے ہیں مجتہدین، اگر کبھی کسی مشکل میں پھنسو ابو الفضل عباس کی ماں سے مدد مانگو، اس بی بی نے اپنا سب کچھ فاطمہ کے بچوں پر قربان کر دیا، اب فاطمہ کی مرضی ام البنین پر قربان، مجھ میں چاہتا تھا کہ مولا عباس کا رجس پڑھوں، انیس نے لکھا ہے، لیکن عزیزو یہ تمہارا حق تھا، مجھے معاف کرنا، یہ تمہارا حق میں ضائع کر رہا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے ابو الفضل عباس کا رجس پڑھنا ہے جو مولا نے خود فرات سے واپسی میں پڑھا تھا، تو مجھ میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں مولا عباس کا وہ رجس بھی پڑھوں، پورے مسئلے پڑھوں، صلی اللہ علیہ ابو الفضل عباس، لیکن ایک جملہ کہوں گا میں، مولا عباس کا حق ہے، پانچویں امام فرماتے ہیں، قتل اللہ من قتل قبل ایدی وللسن، مولا عباس اے چچا جان، آپ خدا اس کو موت دے، خدا اس کو برباد کر دے، خدا اس کو قتل کرے جس نے آپ کو ہاتھوں اور زبان سے قتل کیا، ہاتھ سے قتل کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے عباس پر تلواروں اور نیزے مارے، جس نے دست مبارک عباس کو قلم کیا، ہاتھوں سے قلم کیا، اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، یہ زبان سے کس نے قتل کیا، زبان سے وہ قتل کرے گا عباس کو جو ابو الفضل عباس کے برابر لا کر کسی قلندر درویش صوفی کو رکھے گا، زبان سے وہ قتل کرے گا جو عباس کے قصیدے میں کسی غیر معصوم کو رکھے گا، زبان سے وہ قتل کرے گا جو ام البنین کے چاند کے ساتھ کسی صوفی قلندر درویش کو رکھے گا، وہ شاعر گناہگار ہے، وہ لکھنے والا گناہگار ہے، وہ قصیدہ خوان گناہگار ہے جو عباس کے نوحے میں عباس کے علاوہ کسی کا ذکر کرے، یہ بچے رٹ لیتے ہیں وہی قصیدہ پڑھنے لگے، کسی قلندر درویش کی جگہ نہیں ہے ابو الفضل عباس کے غم کے ساتھ، کسی درویش صوفی کی جگہ نہیں ہے، کسی مرجع کی جگہ نہیں ہے، کسی مجتہد محدث کی جگہ نہیں ہے، کسی انسان کی جگہ نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس کے نوحے میں کسی اور کے نام کو شامل کرے، اگر جگہ ہے تو یا پنجے تک کی، اگر جگہ ہے تو حسین کے معصوم بچوں کی، اگر جگہ ہے تو بھتیجیوں کی عباس کے، اگر جگہ ہے تو بہنوں کی جگہ، یاد رکھو، حذف کرو ایسے اشعار کو، لہذا ابو الفضل عباس عجیب شہزادہ ہے، جب ابو الفضل عباس اور جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا، تو لوگ کوٹھوں پہ، چھتوں پہ، دیوڑیوں پہ، چبوتروں پہ چڑھ کے ان دونوں کو دیکھتے تھے، دونوں خوبرو شہزادے بنی ہاشم، علی ابن ابی طالب کی اولاد، ایک پوتا دوسرا بیٹا، ابو الفضل عباس عجیب، فاستأذن العباس اخاه الحسین، آخر عباس نے حسین سے جنگ کی اجازت مانگی، مقتدی مقرم میں جملہ ہے کہ امام نے جواب دیا انت صاحب و لوائی، عباس تم میرے علمدار. کچھ عجب نہیں، عباس نے جواب دیا مولا وہ لشکر گیا کہاں. آپ کو پتا عباس کا ایک جملہ ہے مقتل میں، لقد یزیق صدری، مولا حسین اب میرا سینہ پھٹا جاتا ہے. یہ عباس کو جملہ کہنا نہیں چاہیے، جو سطح ہے نا عباس کی. مجھے بھی حیرت ہوئی پڑھ کے کہ مولا عباس سے مقتل سے نقل کیسے کیا کہ حسین کے سامنے آ کر عباس شکایت کریں اپنے سینے کی، یہ عباس کی سطح نہیں ہے. جانتے ہوا کیا تھا واقعہ؟ ہوا کیا تھا؟ جب یہ واقعہ بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مولا نے کیوں کہا. جب لشکر کفار نے دیکھا نا کہ اب حسین کے لشکر میں کوئی مرد نہ رہا، تو لشکر کفار گھوڑا دوڑاتے ہوئے نزدیک آتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی، تلواروں کی جھنجھناہٹ سیدانیوں کے کانوں میں جاتی تھی، سیدانیوں کے دل دہلتے تھے. یعنی جانتے ہیں عباس کیا کہہ رہے ہیں، مولا اب برداشت اس لیے نہیں ہو رہا کہ رسول کی بیٹیاں خیمے میں ڈریں، عباس زندہ رہے. دمشق جو حکمیں پہ سر شاہ نجف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. خیمے میں شور اٹھا، عباس جا رہے ہیں، شہزادیاں جانتی ہیں صبح سے جو گیا ایک دفعہ پھر وہ واپس نہ آیا. وا محمد وا علی وا جعفر وا حمزہ کی صدایں بلند ہوئی، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. یعنی سمجھے، عباس جو سیدانیوں کے خیمے سے نکلے نا، تو سیدانیوں کا خیمہ ہے برج شرف، اور عباس ہے چاند بنی ہاشم کا. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا عالم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. انیس کو عباس اس شعر کا اجر دے. ایک دفعہ آئے، مشکیزہ لیا، لگتا یہ مشکیزہ حمائل کیا، تبرکات اٹھیں گے. میں تبرکات لانے والے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں. اس کے بعد جب تک مصائب پورے نہیں پڑھے جائیں گے، اس شہزادے کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو سکے گا، ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال شب اس شہزادے کی ہے، پورے مصائب مجھے پڑھنے دیں، اس کے بعد تبرکات لے کر. مشکیزہ اٹھایا، شاید علم بھی اٹھایا، شمشیر اٹھائی، اور ایک دفعہ رخ کیا فرات کا. پانچویں امام فرماتے ہیں لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. مولا چچا جان، جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، قتل نہیں کیا عباس کو، تلوار نہیں ماری، نیزے کا حملہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مولا آپ کے گھوڑے کی رفتار سست ہوئی ہے نا، خدا اس پر لعنت کرے. ومن استخف بحرمتک، جو آپ کی حرمت کو خفیف سمجھے اس پر خدا لعنت کرے. ومن جہل بحقک، جو آپ کے حق کو نہ سمجھے خدا اس پر لعنت کرے. مولا عباس آپ خود بتلائیے کہ آپ ہیں کس مقام معرفت پر. بس ایک دفعہ عباس گئے، آپ جانتے ہیں نا، آپ جب اعمال کرتے ہیں رمضان المبارک میں، تو دو دو تین تین ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شربت آتا ہے، پانی آتا ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا ہوتا ہے کہیں کہیں پر، پیاس تو لگتی. عباس نے پوری رات عبادت کی ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کر لایا ہے. مولا عباس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ جنگ کرتے ہوئے گئے، ایک دفعہ فرات میں اپنے گھوڑے کو اتارا. جب فرات میں گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ بھرا، کسی میں نزدیک آنے کی ہمت نہیں. ایک دفعہ، یہ مورخ کا جملہ ہے، یہ روایت نہیں ہے، پانی کو لیا، مورخ نے کہا ہے کہ حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی. حسین پیاس، عباس پیاس بھولے کب تھے جو یاد آتی. پانی کو اٹھایا اور دوبارہ دریا پر مار دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں پانی تھا، حسین کی محبت کی رسم کو عباس سے سیکھو. اور جب یہ پانی کو دریا پر دے مارا نا، تو یہ رجس پڑا ابو الفضل عباس نے. واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس نے رن سے واپسی میں رجس پڑا ہے، جاتے ہوئے رجس نہیں پڑا، کیونکہ رجا جاتے میں اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب جنگ کرنی ہو. عباس جنگ کرنے نہیں گئے ہیں, عباس پانی لینے گئے ہیں. جب واپس پلٹے تو حسین ابن علی کی محبت کا اعلان کیا. ایک دفعہ عباس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہا, یا نفس امن بعد الحسین ہوں و بعده لا كنت ان تكوني هذا حسین بارد المغنی و تشربین البارد المعنی طلاح ما هذا خصال دینی. اے عباس, فرات کے ٹھنڈے پانی میں تو اپنے گھوڑے کو اتار چکا ہے, کیا حسین کے بغیر پانی پیے گا؟ عباس سمجھ لے, حسین کے بعد جو زندہ اگر رہ گیا تو سوائے ذلت ہے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا, ہذا حسین وارد المنونی, یہ حسین فاطمہ کا لال مشکلات میں اکیلا گھر چکا ہے. اکبر جا چکے, اون محمد جا چکے, میرا بھائی اکیلا ہے. ہذا حسین وارد المنونی و تشربین بارد المعنی, اور تو یہاں ٹھنڈا پانی پیے گا, تیرا مولا وہاں پیاسا ہے, پانی لے کر جاؤ. بس ایک دفعہ عباس نے گھوڑے کے مخ موڑا, کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر عباس نے خیام حسینی کا رخ کیا. ایک دفعہ حسین کے کانوں میں آواز آئی, واللہ ان قطعتم یمینی انی احبی ابدا عن دینی. عباس کی آواز آئی, اگر میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو حسین سے محبت کرتا رہوں گا. عزیزوں, اس جملے کو حق ادا کرنے دو, یہ عباس نے پکار کر کیوں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ مولا آپ کے کانوں میں آواز چلی جائے گی کہ میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا, جب آپ میرے لاشے پر آئیں گے نا, اگر پہلے سے پتہ چل گیا نا, تو میں نہیں چاہتا کہ فرزند فاطمہ کے دل کو دھچکا پہنچے. یعنی مولا میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا, مولا میرا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. ایک دفعہ تیر آیا, مشکیزے پر لگا, پانی بہا. علماء یہاں پر جملہ کہتے ہیں کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے, تلوار تھامے تو کیسے تھامے, پانی بہ چکا, خیمے میں جائیں تو کیسے, پانی نہیں ہے, جنگ کرے تو کیسے, ہاتھ کٹ چکے ہیں. فبقی علی فرسہ, مورخ کہتا ہے فبقی علی فرسہ متحین. عباس تعجب کے عالم میں گھوڑے کی زین پر ہیں, میں کہتا ہوں فبقی علی فرسہ صابرا محتسبا, پروردگار کی بارگاہ میں صبر کر کے عباس گھوڑے کی زین پر. ایک دفعہ عباس گھوڑے کی زین پر تھے, ایک ملون نے درخت کے پیچھے چھپ کر سر اقدس پر گرس کا وار کیا. عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, حسین کے کانوں میں آواز آئی, یا آخا ادرک آخا, اے بھائی بھائی کی خبر لو. بس ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا, عباس کے پاس آئے, عباس کے بدن میں رمق باقی ہے, گفتگو کی, علماء فرماتے ہیں وصیت کی, خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. جانتے ہو اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ اس وصیت کا سبب کیا ہے؟ دو سبب بتائے ہیں اس وصیت کے. ایک تو سبب یہ ہے کہ عباس ہے حسین کا بھائی, حسین کی جان, حسین کا نفس, حسین کی روح. جانتے ہیں اب مردوں میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں. جب حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو حسین کی لاش کو کون لے کر جائے گا؟ فرزند فاطمہ تپتی ریتی پر لاشا پڑا رہے اور عباس کا لاشا خیمے میں جائے, میرا لاشا خیموں میں نہ جائے. دوسری وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ دروازہ خیمہ پر فاطمہ کی نواسیاں پوتیاں ہاتھوں میں پیالے لے کر کھڑے ہیں. اچھا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جناب سکینہ کو مولا کی بہادری پر اتنا اعتماد ہے, میرا چچا گیا ہے نا تو پانی لے کر آئے گا, میں کہوں گا بی بی پانی تو نہ آئے گا, خون آلود علم ضرور آئے گا. ایک دفعہ بی بی نے دیکھا دور سے بابا آ رہے ہیں خون آلود علم لے کر, دوڑتی بھی گئی, سمجھی چچا آ گئے, دیکھا بابا ہیں خون آلود علم ہے. فرمایا, اینا امی العباس, بچی پیاس کو بھول گئی, کہا میرا چچا کہاں گیا؟ حسین کا کوئی جواب بننا پڑا, عباس کے خیمے کی طرف گئے, عباس کے خیمے کو گرایا. یعنی بٹیا جو اس خیمے میں سوتا تھا نا, ترائی پر سو گیا, جب تماچے لگیں گے نا چچا یاد آئیں گے, کوئی نہ ہوگا. یا ابو الفضل عباس صلی اللہ علیہ یا ابن امین المومن، اے ام البنین، اے ام البنین اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کر، اے حجت ابن الحسن اپنے چچا کا پرسہ، اے ام البنین یہ تیرے بیٹے کے غم میں رو، ماتم حسین
جو آئے برادر، جو ہدایت برادر، جو آئے برادر، شہدائے برادر، بھائی عباس